أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم. سورہ مؤمن 24 پارے میں جو ہے اس کا سبق چل رہا ہے, آیت نمبر 14 سے 20 تک تلاوت کیے گئے ہیں. حق تعالی شانہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو پکارو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. اور تمہارا اس طریقے سے اللہ کو پکارنا اور دین میں خالص ہونا اگر کافروں کو ناگوار ہوتا ہے تو اس کی پرواہ مت کرو. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کہ کافروں کو یہ ناگوار ہو. ایک بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ صرف اللہ کو پکارو, اللہ کے غیر کو نہ پکارو. یہ دعا کے لیے بھی بولا جاتا ہے لفظ, استعانت کے لیے بھی بولا جاتا ہے مدد چاہنے کے لیے, اور عبادت اور بندگی کے لیے بھی بولا جاتا ہے لفظ. دعا کرنا ہو تو اللہ سے کرو, مدد چاہنی ہو اللہ سے مدد چاہو. جب مدد چاہنے کا لفظ بولا جاتا ہے تو ایسی چیزوں کی مدد مراد ہوتی ہے جس کا تعلق غیب سے ہوتا ہے. دنیاوی امور میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیلپ لی جاتی ہے اس کی ممانعت کو بتانے کے لیے نہیں ہوتا یہ لفظ. استعانت کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تو بعض لوگوں کو یہ خلجان ہوتا ہے کہ اگر غیر اللہ سے مدد لینا جائز نہیں ہے تو پھر کسی کو پانی لاؤ بولنا بھی صحیح نہیں ہے, کسی کو سامان اٹھانے میں ہیلپ کرو بولنا بھی صحیح نہیں ہے, یہ بھی مدد ہے. کسی کو کسی کے یہاں نوکری دلانے میں مدد کرنا بھی صحیح نہیں ہے. چنانچہ جو بدعتی ہوتے ہیں وہ اسی طرح کا الزام لگاتے ہیں کہ بھئی تم کہتے ہو استعانت جائز نہیں ہے, استعانت میں تو تم خود ہی کرتے رہتے ہو سارے کام. مادی اعتبار سے جن چیزوں میں ایک دوسرے سے تعاون لیا جاتا ہے اس میں الوہیت کا گمان نہیں ہوتا, معبودیت کا گمان نہیں ہوتا, وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ. ما فوق الفطرت, عام اسباب سے ہٹ کر مدد کرنے کا جو رجحان, اللہ تعالی کی مدد کے ٹائپ کا جو رجحان ہوتا ہے اس کو غیر کی طرف منسوب کرنا غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ مدد میں پکاریں گے تو وہ ہر طرح سے قادر ہیں, آپ کی مصیبت کو جانتے ہیں, آپ کی مصیبت کو سنتے ہیں, آپ کے لیے مصلحت ہے یا نہیں ان کو معلوم ہے, جو چیز آپ کو چاہیے وہ چیز ان کے خزانے میں ہے, تو آدمی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے. تو یہ جو مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے جن چیزوں میں, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر سے مدد نہیں مانگنا ہوتا ہے. اور یہ جو دنیاوی امور میں مانگی جاتی ہے مدد, اس کو اللہ سے خاص نہیں کیا جاتا. جو مدد اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ غیر اللہ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہم, جس میں دعا بڑا حصہ ہوتا ہے, دعا کرنا. اس لیے دعا غیر اللہ سے نہیں کی جاتی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو. ادعو کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دین اختیار کرو, دینداری اختیار کرو, بندگی اختیار کرو. دوسری بات یہ ہے کہ اس بندگی میں خلوص ہو, اخلاص ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیے اختیار کیے جاتے ہیں دین کی لائن سے, اس میں کوئی غرض شامل نہیں ہونا, کوئی دنیاوی غرض نہیں ہونا. اخلاص کہتے ہیں کہ کسی عمل میں جان اور مال اور جاہ, انسان کی جان اور مال اور عزت, جاہ کہتے ہیں عزت کو, ان تینوں میں سے کسی خواہش کو ارادتاً داخل نہیں کرنا کسی عمل کے ساتھ میں. نہ جانی کوئی فائدہ مند ملحوظ خاطر ہونا جب دین کے لیے کام کیا جا رہا ہو, نہ مالی کوئی ہو, نہ عزت والا کوئی ہو. بعض چیزوں میں جان آدمی کو جانی فائدہ ہوتا ہے, سوچتا آدمی کے فزیکلی جانی اعتبار سے یہ فائدہ ہو. صبح فجر کو اٹھ کے مسجد کو پیدل جانے میں بڑی ہیلتھ اچھی رہتی ہے, جانی فائدے میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. مالی فائدہ پیش نظر نہ ہو, جاہی فائدہ پیش نظر نہ ہو کہ عزت ملے لوگوں میں. مال اور جان اور جاہ دین کے کام کو کرنے میں, وہ چاہے عقائد ہوں, عبادات ہوں, عبادتوں میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. ہر سال حج کو جا رہے ہیں, اب ہر سال جاؤ بھائی, پیسے اللہ میاں نے دیے, لیکن لوگوں کے سامنے بولتے کیوں یہ میرا 17th حج ہے, یہ میرا 15th حج ہے, یہ میرا 12th حج ہے. کیا چاہتے ہیں, کیا نیت ہے اس سے؟ اور لکھا ہے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ ایک مرتبہ بھی بول دیا تو پورے حجوں کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ بھی بول دیا اس نیت سے کہ لوگ جانے کہ میں حاجی ہوں اور اتنے حج میں نے کیے ہیں, پورے حجوں کا ثواب ختم ہی ہو جاتا ہے, رہتا ہی نہیں وہاں پہ کچھ. بعض آدمیوں کو نیک اعمال, صدقہ اور خیرات میں اللہ ید تولا دیتے ہیں, مسجدیں بنوا دی بے شمار, مدرسے بنوا دیے, مسجد بچوں کو حافظ بنا دیا, عالم بنا دیا, دینی انسٹیٹیوٹس قائم کر دیے, لوگوں کے قرضے اتروا دیے, غریبوں کی شادیاں کروا دی. میں نے اب تک 25 شادیاں کروا دی. کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ, کیا مقصد ہے آپ کا اس بات سے؟ ایک یہ کہ دوسرا آدمی بولے ماشاءاللہ یہ صاحب ہیں, صاحب توفیق آدمی ہیں, انہوں نے 25 شادیاں کروا دی. یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ دوسرے آدمی نے ان کا تعارف کرا دیا تاکہ لوگوں میں ان کا حسن زنا ہے, وہ خود کیوں کرا رہے اپنا تعارف کہ میں نے اب تک 24-25 شادیاں کر دی, 20 کر دی, 10 کر دی, 15 کر دی. دین کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے, فدع اللہ مخلصین لہ الدین. اور دین کے ہر کام کو, اس میں بڑی گڑبڑ ہوتی ہے ہم لوگوں سے. جو طبقہ بے دین ہے وہ تو بے دین ہے, اس کو دین کی طرف متوجہ کرنا ہے, لیکن جو دیندار ہے اس کو اس کے دین کو خلوص کی طرف متوجہ کرنا ہے, اس کے دین میں خلوص نہیں ہے. اور یہ الا ماشاء اللہ ہی کہیں ہوتا ہے, مدرسوں اداروں کے اندر. لفظ مدرسہ آج کل اتنا پسند نہیں کیا جا رہا, تو اس کی وجہ سے ادارہ بولنا چاہیے, انسٹیٹیوٹس بولنا چاہیے. انسٹیٹیوٹس کے اندر, دینی انسٹیٹیوٹس کے اندر, مسجدوں کے اندر, خانقاہوں کے اندر, دعوت کے مراکز کے اندر, دین جو ہے دین کی طرف توجہ ہے لیکن دین میں خلوص نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب دعوت میں کیا ہے, یہاں تو سوائے اخلاص کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا, تبلیغ کے کام میں سوائے اخلاص کے, چونکہ اپنی جان لگانی پڑتی ہے, اپنا مال لگانا پڑتا ہے. میں نے کہا قبلہ سب سے زیادہ مصیبت کی جگہ ہے وہ, تو کیونکہ وہاں جاہ کا مسئلہ ہے, جس کے لیے آدمی نہ جان کی پرواہ کرتا نہ مال کی پرواہ کرتا، اقتدار اور جاہ. آج کل اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے کام کو اتنی مقبولیت دی ہے کہ تبلیغ کا ذمہ دار جہاں پر بھی، ہمارے انڈیا پاکستان میں تو یہ ہے کہ منسٹر سے زیادہ اس کا اکرام ہوتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ منسٹر سے زیادہ ہوتا ہے، اس کو فیسلٹیز کسی منسٹر سے زیادہ ملتی. آگے ہمارے امیر صاحب کو دیکھ لو، دیکھنا ہے تو حیدرآباد کے کہیں کے بھی امیر کو دیکھ لو، جاہی تو ہے یہ اور کیا ہے. تو دوسرے آدمی کی نیت نہیں ہوتی، ارے میں بھی ذمہ دار ہو گیا تو میرے کو بھی ہر قسم کا ڈاکٹر ہر وقت اویلیبل ہے، فری میں ہر قسم کی فیس ہر وقت ادا کر دی جاتی ہے، ہر قسم کا کھانا ہر وقت، کہیں جانا ہے. ارے آپ ٹرین سے کہیں جاتے صاحب، یہ پلین یہ ٹکٹ حاضر ہے، یہ اکرام نہیں ہے، عزت الگ ہے، اکرام الگ ہے، خدمت الگ ہے، جا ہے یہ. اور یہ جا کے لیے آدمی دنیا میں سب سے آخر میں جا ہی کا مسئلہ آتا ہے انسان کے لیے، اس کے لیے جان کی پرواہ نہیں کی جاتی، ہزاروں انسانوں کی جان کھا جاتا ہے آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے. دیکھتے نہیں بادشاہ لوگ کیا کرتے رہتے ہیں، ملکوں کے ذمہ دار کیا کرتے ہیں، اپنی کرسی بچانے کے لیے. کرسی بچانا کیا ہے؟ جا ہی تو ہے. اقتدار بچانا کیا ہے؟ جا ہے. اپنی کرسی بچانے کے لیے ایک ایک ملین آدمی کو کھا جانا پڑے آدمی کو تو کھا جاتا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، میری کرسی بچ جائے. ایک ملین آدمی کو دے دینا پڑتا ہے کہ ان کا آ کے کھا جاؤ تم لوگ، اب میری کرسی بچ جائے تو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے ان کو کھا جاؤ. بھائی کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ جاہی کا تو چکر چل رہا ہے اور کیا ہے. جاہ کے لیے مال کی پرواہ نہیں کی جاتی، جان کی پرواہ نہیں کی جاتی. بے پناہ جو آدمی دولت لٹاتا ہے ٹکٹ میں کامیاب ہونے کے لیے، ممبر بننے کے لیے، کرسی جیتنے کے لیے، انتخابات جیتنے کے لیے جو پیسے لٹائے جاتے ہیں تو کاہے کے لیے لٹائے جا رہے ہیں؟ تو جان اور مال اور جاہ، حب جاہ جو ہے نا، یہ سب سے سخت مرض ہوتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما ذئبان جائعان، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں، جس کا نگران نہیں ہے کوئی، بکریوں کا ایک مندا ہے جس میں صرف بکریاں ہی بکریاں ہیں اور اس کا نگران نہیں ہے، وہاں پہ دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو وہ ان بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا انسان کے دین کو اس کی جاہ کی محبت نقصان پہنچائے گی. حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے جاہ کا، بڑا مسئلہ ہوتا ہے. دنیاوی مقصد بعض مرتبہ دینداری سے ہوتا ہے، دنیاوی کاروبار چمکا لینا، سنت کے مطابق چہرہ بنا لیا جو کہ وہ فرض کے مطابق ہے. چہرے کا سنت کے مطابق ہونا سنت نہیں ہے، فرض ہے. سنت بولتے اس لیے اس کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فرضیت ثابت ہے. بعضی چیزوں کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، بعضی چیزوں کی فرضیت حضور سے ڈائریکٹ ثابت ہے. تو جن چیزوں کی فرضیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ثابت ہے اس کو سنت بھی بولتے ہیں جو کہ وہ فرض بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چارہ رکھنا سنت ہے. سنت کا مطلب یہ ہے کہ کرو گے تو ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوں گے، نہیں کرو گے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چوری اور زنا سے زیادہ مواخذہ چہرہ نہیں رکھنے پر ہوگا. ایک آدمی چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس سے زیادہ مواخذہ اس بندے سے ہوگا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو فرض ہے. اور یہ حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں اپنی طرف سے، فرض ہے وہ. اب چہرہ رکھ لیا سنت کے مطابق، کپڑے بنا لیے اپنے سنت کے مطابق، لباس وضع قطع سب ایک دیندار آدمی کی وضع بنا لی، اور مقصد اسے یہ ہے کہ کاروبار میں لوگ کسٹمر آئیں، دھندا اچھا چلے. یہ دین کو خالص کرنا نہیں ہوا، یہ میں کرنا چاہ رہا تھا اصل. اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ شکل صورت کے ذریعے سے دھندا کرنا، اٹریکٹ کرنا لوگ. لوگ بولتے ہیں بھائی اتنا بڑا نیک دیندار آدمی، متقی پرہیزگار آدمی، یہ کیا، یہ اس کو تو بس اندھادھن اس کے اوپر پیسے دے دو، اس کو اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے. اب نیت اس کی اچھی نہیں تھی. تو یہ کیا ہوا، دین کو خالص کرنا نہیں ہوا، دین کے اندر خلوص نہیں ہوا. کوئی آدمی وقت لگاتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کی نیت میں فساد ہے. بعض مرتبہ نیت کا فساد دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے، بعض مرتبہ اپنے اوپر ہوتا ہے. کاروبار آج کل اچھے نہیں چل رہے، اس نے سوچا کہ چلہ لگا دوں. کاروبار ٹھیک ہونے کے لیے چلہ لگانا، تو یہ عمل دین کے لیے خالص کرنے والا نہیں ہوا. نوکری نہیں مل رہی، آصف جان نہیں چھوڑ رہا، جنات کے اثرات ہیں، بیماری کے اثرات ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی کالا جادو ہوا ہوا ہے، اس پہ آصف کا کچھ اثر ہے، جنات کا اثر ہے، اس کا علاج کرا لیا، اس کا علاج کرا لیا، اس کا علاج کرا لیا، سوچا کہ تھوڑے دن جماعت میں جا کے آ جاؤں، اور واقعہ فائدہ ہو جاتا ہے اس سے، لیکن فائدہ جب ہوتا ہے جب اللہ کے لیے جایا جائے، دین کے عمل کے اندر جو دنیاوی وعدے ہیں نا، بعض مرتبہ بشارتیں ہیں، دین دنیا کی لینڈ کی بشارتیں ہیں کچھ دین کے اعمال میں، تو اس میں نیت الگ چیز ہوتی ہے، وعدے پر یقین الگ ہوتا ہے، اس میں فرق نہیں کرتے لوگ، نیت کرنا ہوتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، جو وعدہ اس عمل پر ہے اس پر یقین رکھنا ہوتا ہے کہ اگر یہ عمل میرا مقبول ہو گیا تو اس کا یہ اثر مرتب ہوگا، وہ ہے وعدے پر یقین، اس کی نیت سے نہیں کیا جاتا، جیسے سورہ واقعہ پڑھنے پر فاقہ نہیں آئے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں جو روز سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے ان کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، ان کو کھانے پینے کی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹیاں بہت تھیں، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ کیا ہے، کچھ چھوڑ کے گئے ہیں کل کے دن شادی کے اخراجات وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد دلا دیا ہے، ہو گئی بے فکری ہو گئی ان کو، کہنے لگے میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد دلا دیا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، ان لوگوں کا یقین ایسا تھا کہ وہ سورہ واقعہ جو ہے نا بڑے سے بڑے بزنس سے آگے کی چیز تھی، ایمان ویسے بنے ہوئے تھے، یقین ویسا تھا۔ اب حدیث شریف میں ہے کہ جہاں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی وہاں فاقہ نہیں آئے گا، وہ ایک بزرگ سے آ کے ایک صاحب نے کہا کہ ایسا میرے حالات خراب ہیں، معاشی اعتبار سے میں پریشان ہوں، تنگی ہے، انہوں نے کہا کہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھا کرو، وہ پڑھتے رہے 6 مہینے تک پڑھتے رہے حالات پہ جیسے کہ ویسے، انہوں نے آگے کہا کہ آپ نے کیا وظیفہ بتایا، انہوں نے کام تو پورا کیا، ہوا نہیں کام، تو کہنے لگے کیا کرتے رہے، کہیں گے سورہ واقعہ پڑھتا رہا، کہنے لگے کیوں پڑھتے رہے، کہنے لگے نوکری ملنے کے لیے پڑھتا رہا، تو نوکری ملنے کے لیے سورہ واقعہ پڑھو گے تو نوکری تھوڑی ملے گی بھائی، وہ تو ہے سو نوکری بھی چلے جانے کا ڈر ہے، سورہ واقعہ کو تو اللہ کے لیے پڑھا جائے گا، سورہ واقعہ کو پڑھا جائے گا اللہ کے لیے، پابندی سے سورہ واقعہ پڑھنے پر یہ وعدہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے تو وہ وعدہ ہی ہو گیا، وہ اللہ کا وعدہ ہی ہو گیا، بشارت ہی ہو گئی، وہ جو وعدہ ہے وہ جب وہ عمل مقبول ہوگا اللہ کے ہاں تمہارا، اور وہ ہوتا ہے اخلاص پر، وہ عمل اللہ بھی تو شمار کرے نا کہ یہ عمل ہوا بندے کا، اللہ کے یہاں وہ عمل شمار ہو، سورہ واقعہ کے پڑھنے کا یہ عمل یہ بندے سے ہوا ہے، اللہ کے یہاں معتبر ہو، کنسیڈر ہو، اور اللہ کے یہاں معتبر جب تک نہیں ہوتا جب تک ان کے لیے نہیں پڑھا گیا ہو، اگر اللہ کے لیے وہ پڑھا گیا اور قبول کر لیا اس کو اللہ نے تو پھر وہاں فاقے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو صرف عام وظیفوں کے اندر یہ بات ہے، تو یہ جو ہماری نماز ہے، ہمارے روزے ہیں، ہماری زکات ہے، ہمارا حج ہے، ہماری وضاقتا ہے، ہماری صورتیں ہیں، ہمارا لباس ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارا پڑھنا پڑھانا ہے، ادارے چلانا ہے، کام کرنا ہے، پبلک کے لیے سروس دینا ہے، ہم بڑا کام کر رہے ہیں، ہم بڑی سروس دے رہے ہیں، ہم بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، بھائی کارنامہ تو جب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کوئی کارنامہ ہوا، کیا پتا کارنامہ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنا کوئی دھندہ دکانداری چلا رہے ہیں، تو اللہ ہی کو اللہ کے بولنے سے پتا چلے گا، بندہ اپنی طرف سے اس کی صفائی نہیں کر سکتا، اس لیے دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ کہ نیت اچھی ہے پھر بھی دعوے سے بچنا ہمیشہ، انسٹیٹیوٹ چلانے میں، کسی ادارے کی ذمہ داری سنبھالنے میں، اگرچہ نیت خراب بظاہر نہیں ہے عالم اسباب کے اعتبار سے، ظاہری طور پر ایسی کوئی نیت نہیں کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی نفس کا چور جو ہے وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے نہیں معلوم، اس لیے بولنا نہیں۔ علماء نے کہا کہ دعویٰ نہیں کرنا کبھی اخلاص کا، ہم بڑے مخلص ہیں، ہم نے اس کے علاوہ ہماری کوئی نیت اس کے علاوہ نہیں ہے، اظہار کر دے آدمی یہ بتانے کے واسطے کہ ہم کوئی اغراض کے لیے نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ عمل اللہ کے یہاں بھی مخلص ہے یا نہیں وہ تو ان کے کہنے سے ہی پتا چلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چیوٹی کی چال سے زیادہ دبے پاؤں بدنیتی آدمی کے اندر داخل ہوتی ہے، دبیب النمل کہتے ہیں، چیوٹی کی جو چال ہوتی ہے، چیوٹی چلنے سے کیا گڑبڑ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوتی، تو چیوٹی کی جو چال ہے اس سے زیادہ ہلکے پاؤں کے ساتھ میں بدنیتی ریاکاری نفس کے اندر سے داخل ہو جاتی ہے آدمی میں، تو کیا دعویٰ کریں اپنے کاموں پر، کسی کو کیا حق پہنچتا اپنے کام کے دعویٰ کرنے کا، اس لیے مگر نیت اپنی ٹٹول کے صحیح کر کے جد و جہد میں لگا رہے، دعوے سے بچا رہے، اپنے کو بچانا دعوے سے، اور بعض مرتبہ جو اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے وہ انتظامی اعتبار سے کرنا، دعوے کے اعتبار سے نہیں کرنا کبھی بھی، اور وہ انتظامی اعتبار سے بھی اس لیے کہ بعض مرتبہ حالات متعلق ہوتے ہیں، مسائل متعلق ہوتے ہیں، اسے احکام متعلق ہوتے ہیں، اس لیے۔ اب ظاہر ہے کوئی پوچھے اب تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, کوئی پوچھے گا کیا کر رہے ہیں تو یہی بولنا پڑے گا, وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور کیا کے لیے کر رہے ہیں, کوئی پیسے لینا مقصود نہیں ہے, کوئی کسی سے فائدہ لینا مقصود نہیں ہے, دین کا کام کر رہے ہیں بھائی, ادارہ چلا رہے ہیں کیوں چلا رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, بولنا پڑتا ہے کہ بھائی اخلاص کے ساتھ ہی کر رہے ہیں اللہ, مگر یہ کہ ایک اخلاص لوگوں کے اظہار کے لیے ضرورتاً اور انتظاماً ہوتا ہے اور ایک اخلاص دین کے اعتبار سے اللہ کے ہاں مستجاب اور مقبول والا ہے, وہ تو ان کے بتانے سے ہی پتا چلے گا. اس لیے بزرگوں نے کبھی, بزرگ ہمیشہ دعوے سے بچا کرتے تھے, بلکہ الٹا دعویٰ کیا کرتے تھے, الٹا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں مخلص نہیں ہوں, میں ریاکار ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. یہ کیوں بولتے تھے؟ اسی اندیشے, اسی کے لیے کہ اپنے نفس کو تہمت میں رکھتے تھے, ہمیشہ نفس پر تہمت رکھنا, نفس سے بدگمانی رکھنا, کسی اور سے بدگمانی کی اجازت نہیں ہے, نفس سے بدگمانی کی اجازت ہے, بلکہ اس کو متہم رکھنے میں ہی عافیت ہے. تو ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ تم ایک تو اللہ کی بندگی کرو سب چیزوں میں, اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اس بندگی میں خلاص ہونا چاہیے, خلوص ہونی چاہیے, کہ نہ اس میں جانی خواہش شامل کیا کرو, نہ مالی خواہش شامل کیا کرو, نہ حب جا عزت والی کوئی خواہش شامل کیا کرو, کہ میری نیکی اور دینداری سے کسی کے دل میں میری عزت آ جائے, یہ حب جاہ کی تعریف ہے, لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کا شوق, یہ حب جاہ کی حقیقت ہے. آدمی کو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے کا ایک شوق ہوتا ہے کہ میں دوسروں کے دلوں پہ چھایا ہوا رہوں, دوسروں کے یہاں محبوب رہوں, فیورٹ رہوں لوگوں کا, پسندیدہ رہوں, یہی حب جاہ ہے. یہ بھی خواہش نہیں ہونا کہ میری دینداری کی وجہ سے لوگ میری عزت کریں, مجھے نیک سمجھیں, عزت کریں چاہے نہ کریں لیکن مجھے نیک سمجھیں, ایسا بھی نہیں, نہ سمجھیں نہ سمجھیں. بقیہ یہ کہ اگر کوئی نیک سمجھتا ہے اور معلوم ہو جائے کہ آپ کو نیک سمجھتے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے, اللہ نے میری برائیاں اس کے سامنے نیکی کی وہ بدگمان ہوتا, میری نیکیاں اس کے سامنے کر دیں کہ وہ حسن ظن میرے ساتھ رکھتا ہے, اللہ پاک آپ کی ستاری کا شکریہ, کیونکہ اس میں اللہ پاک کی ستاری, نعمت ستاری کا اظہار ہے, تو وہ شکریہ تو ادا کیا جائے گا. اور تیسری بات اس آیت مبارکہ میں جو بیان کی گئی ہے کہ کسی کی ناگواری کی پرواہ نہیں کرنا, ولو کری حل کافرون, کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ کو, اللہ کی بندگی کرو, اللہ کی بندگی میں اخلاص رکھو, ذاتی طور پر اللہ کی بندگی کو ڈسٹرب مت کرو, خراب مت کرو. جب ایک چیز تم نے حاصل کیا تو اس کو ذخیرۂ آخرت بناؤ, مرنے کے بعد کام آئے گی تم کو. اگر نیت تمہاری اچھی نہیں رہے گی تو تمہاری یہ دینداری تمہارے مرنے کے بعد کام نہیں آئے گی. تیسری بات یہ ہے کہ اس اخلاص کے ساتھ میں, بندگی کرنے میں, تم کسی کی پرواہ مت کرو. یہ چیز عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی بہت مرتبہ چاہتا ہے مگر محض دوسروں کی رعایت میں اپنے کو خراب کر لیتا ہے, دوسرے کی رعایت میں. دوسرا کیا سمجھے گا؟ اور علماء نے فرمایا کہ ایک لیول اس کا تو یہ ہے کہ بالکل غیر مسلم سے ڈر کے کوئی کام نہیں کرنا, اور ایک اس کا لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ خود مسلمانوں سے ڈر کے کوئی کام نہیں کرنا. خاندان والے کیا بولیں گے, محلے والے کیا بولیں گے, لوگ کیا بولیں گے. ایک چیز آپ کو صحیح نظر آتی ہے تو آپ بولے یہ چیز مجھے صحیح نظر آتی ہے, میں معافی چاہتا ہوں, میں اس پر رہنا چاہتا ہوں, بس. خاندان والے خوش ہوتے ہیں نہ خوش ہوتے ہیں, بلا سے خوش ہو نہ خوش ہو, اگر خاندان والوں میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ میری دینداری پر اعتماد کرتے ہیں بلکہ مجھے کچھ اور چیز پر محمول کرتے ہیں تو ایسے بے عقلوں سے تعلق سے کیا فائدہ ہے آپ کو؟ اور خاندان سے اور رشتہ داروں سے جو تعلق ہے وہ دین کی وجہ سے, اگر دین رکاوٹ بن گیا تو ان سے تعلق رکھنا حرام ہے. تو ایمان لانے کے بعد میں حضرات صحابہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا, ایک گھر میں سرپٹول ہے, باپ بیٹے سے ناراض ہے, بیٹا باپ سے ناراض ہے, میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہے, اولاد اور بھائیوں بھائیوں میں, بہنوں بہنوں میں جھگڑا پڑا ہوا تھا. مشرکین مکہ نے یہی کہا تھا کہ آپ جو ہے نا سب یہاں سے وہاں تک فتنہ کرا دے رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا دیا کہ آپ کی وجہ سے فتنہ ہو گیا ہے, گھر گھر میں فتنہ آ گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فتنہ میری وجہ سے نہیں آیا, فتنہ میری بات تمہارے قبول نہ کرنے کی وجہ سے آیا ہوا ہے. تم میں سے جو آدمی میری بات قبول نہیں کیا وہ وجہ فتنہ ہے اس گھر کے اندر. باپ نے دعوت قبول نہیں کی, بیٹے نے کر لی, تو بیٹے نے فتنہ نہیں کیا, باپ نے قبول نہیں کر کے فتنہ کیا ہوا ہے. میاں اور بیوی میں میاں نے قبول کر لیا بیوی نے نہیں, یا بیوی نے قبول کر لیا میاں نے نہیں, تو میاں کا قبول نہ کرنا وہ فتنہ ہے. حق بات چلا کر اگر اس میں انتشار ہوتا ہو تو اس کو حق کی طرف منسوب نہیں کرتے, چونکہ حق فتنے کے لیے نہیں ہوتا. حق تو نعمت ہے اور فتنہ تو مصیبت ہے, تو فتنے کی نسبت باطل کی طرف ہوگی اور حقیقت بھی اتنی ہے, وہ باطل کی وجہ سے فتنہ ہو رہا ہے. باطل ہٹا دو آپ, فتنہ ختم ہو جائے گا. اور فتنہ نہیں ہونے کے لیے باطل کو چلا دینا اور حق کو نہیں چلانا یہ خود ایک نیا ڈبل فتنہ ہے، یہ فتنے پر فتنہ ہے یہ. کچھ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے اللہ کے راستے میں جانے کی ان کو ترغیب دی تھی، لڑنے کا موقع تھا، تو کہا کہ جس جگہ آپ جانے کے لیے فرما رہے ہیں اس جگہ پر میں نہیں جا سکتا، چونکہ وہاں پر حسین لڑکیاں بہت ہیں اور مجھے حسن کا مرض ہے، میں وہاں جا کے فتنے میں پڑ جاؤں گا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ فتنے میں تو پڑ گیا جا کے انکار، جانے سے انکار کرنے کی وجہ سے فتنے میں پڑ گیا. اللہ نے فرمایا اللہ فی الفتنۃ سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم گھیر رہی ہے ان کو، اللہ نے فرما دیا. تو حق کو قبول، حق آپ پھیلانا چاہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو فتنہ دکھ رہا، تو یہ حق کی وجہ سے نہیں ہوتا فتنہ، باطل کی وجہ سے فتنہ ہوتا ہے، اور باطل بہت ہے، لہذا حق کو آپ چلانے جائیں گے تو فتنہ ہوں گا، لہذا باطل کو چلنے دیا جائے، یہ ڈبل فتنہ ہے، یہ دوہرا فتنہ ہوتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی. ہاں یہ ہے کہ حکمت ہو، مصلحت ہو، انتظام ہو، تدبیر ہو، تدبر ہو، سلیقہ مندی ہو، بات پوری کرے. ادھوری بات، مسلمانوں میں جو فتنے ہوتے ہیں وہ ادھوری بات میں ہوتے ہیں، بات پوری نہیں کی آپ نے، وہ سامنے والا لڑے گا آگے، بات پوری کر دی، کنفیوژن دور کر دیا، تو پھر کوئی لڑائی کا موقع نہیں رہتا ہے، سمجھ جائے گا ایک آدمی، اس لیے پوری بات کر دے آدمی، سلیقے سے کر دے اور پوری بات سمجھا دے. ولو کری حل کافرون، تو شادی بیاہ میں، دعوتوں میں، تقریبات میں، خوشی میں، غم میں، ان کو بھی اپنا یہ چیز اپلائی ہوتی ہے کہ کسی کو گوارا ہو، کسی کو ناگوارا ہو، بندگی کرو اخلاص کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت حوصلہ چاہتا ہے. اور میں اور آپ جس ماحول میں، جس انوائرمنٹ میں ہیں، اس کے لیے یہ قرآن پاک کا جملہ اور زیادہ واضح کرنے والا ہے کسی بات کو، کہ جب آپ دین پر چلنا چاہو گے تو بہت لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، یعنی کہ اس کی پرواہ مت کرو، ان سے چھیڑ چھاڑ بھی مت کرو، کوئی فتنہ، کوئی لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنی بات پہ جمو گے، ہمیں اس بات کا رائٹ ہے، ہمیں حق ملتا ہے حکومت کی طرف، حکومت نے ہمیں حق دیا ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا، لہذا ہم اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں. اب اس میں لوگ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، چیخ بھی مارتے ہیں، آواز بھی کرتے ہیں، انگلیاں بھی بتا دیتے ہیں بعض مرتبہ، جملے بھی کر دیتے ہیں، تھوک تھاک بھی دیتے ہیں بعض مرتبہ، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے صبر کرنا ہے، اللہ کے لیے صبر کیا جائے گا. اور یہ اللہ کے لیے صبر کرنے کا مرحلہ ہر زمانے میں مسلمانوں کو پیش آتا ہے، ایون اس زمانے میں بھی جبکہ اسلام نہیں آیا تھا، اس زمانے میں جو سچا دین تھا اس کو بھی پیش آتا تھا، جس زمانے میں عیسائیت سچا دین تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو دور تھا، اس زمانے میں اس وقت کے سچے مسلمانوں کو، یعنی پکے عیسائیوں کو کتنا ستایا گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن پاک میں اصحاب اخدود جو ہیں وہ عیسائی تو تھے، اور کون تھے؟ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، یہ عیسائیوں کا قصہ ہے، اور اس وقت عیسائیت سچا دین تھا، کینسل نہیں ہوا تھا سچا دین، اس کا مطلب نہیں کہ اب جھوٹا ہو گیا، کینسل ہو گیا، وہ منسوخ ہو گیا، اللہ نے کہا کہ اب وہ معتبر نہیں ہے، وہ تو ان کی مرضی ہے، مذہب ان کا ہے، مذہب ان کی طرف سے آتا ہے، وہ جس کو چاہے کینسل کریں، جس کو چاہے نیا ایڈیشن چاہے نکال لیں، چاہے نہ نکال لیں، مرضی ان کی. اگر ہمیں اب یہ بتایا جاتا کہ ابھی بھی عیسائیت کو ہی فالو کرو تو عیسائیت ہی سچا دین ہوتا تھا، اب بتا دیا گیا کہ نہیں اب تو محمدیت ہے بس. تو اس میں ہوا یہ تھا کہ باضابطہ بادشاہ نے ایک علاوہ بنایا تھا بہت بڑا، اس میں آگ تیار کی تھی اور پوری خندق بنائی تھی آگ کی، اخدود خندق کو کہتے ہیں، اور اس کو پورا آگ سے بھر دیا تھا، اناری ذات الوقود، اور بادشاہ اور اس کے کابینہ والے پورے یہ آ کے اطراف سے کرسیاں ڈال کے بیٹھ گئے تھے، اور ایک ایک زمانے کے مسلمان کو پکڑتے تھے اس میں ڈال دیتے تھے، اناری ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، وہ لوگ اس پر آ کے بیٹھ گئے تھے پورا، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے وہ، یعنی ایسا نہیں ہو رہا تھا کہ لگا دیا کام مزدوروں کو کہ ان کو جلا دو، نہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا جو مخالف ہے اس کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح جل کے تڑپ کے مرتا ہے، خوش ہوتے تھے، وہ ڈالا اس کو آگ میں، وہ بیچارہ چلا رہا ہے، وہ اکڑ رہا ہے، جل رہا ہے، ان کو ہنسی آ رہی ہے، ان کو مزہ آ رہا ہے، عجیب انسانیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عجیب یہ بنایا ہوا ہے، ہر زمانے میں ہوتا ہے، ہر زمانے کا اہل باطل اہل حق کو ستا کے خوش ہوتا بہت، اور وہ اس کا مشاہدہ بھی کرنا چاہتا ہے کہ میں اب میری نگاہوں کے سامنے اس کا تڑپنا، اس کا بلکنا، اس کا پریشان ہونا آئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور قرآن پاک میں فرمایا کہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان عیسائیوں کا کیا قصور تھا جن پر یہ ظلم ہو رہا تھا؟ فرمایا ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر، یہی قصور تھا بس، اور کچھ بھی نہیں تھا. الذی لہ ملک السماوات واللہ علی کل شیء شہید. اللہ نے ان کو بتایا پھر ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. خیر یہ بات اس پر میں نے عرض کی کہ ناگواری کے باوجود آپ رہیں گے کسی چیز پر جمے ہوئے تو پھر صبر والے حالات آنے کے اندیشے رہتے ہیں. صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. لیکن اگر ناگواری کے حالات آئے ہیں اس میں جو بے عزتی، خفت، پریشانی، ہیزیٹیشن، شرم وغیرہ پیش آتی ہے، اس کو اللہ کے لیے گوارا کرنا ہے. اور وہ گوارا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنا بڑا عمل ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اور کسی عمل کو دیکھا نہیں جائے گا، بس اس گوارا کرنے پر مغفرت ہو جائے گی. اتنا بڑا عمل ہے وہ. اللہ کے لیے ذلت کو گوارا کر لینا، اللہ کے لیے دکھ اور تکلیف کو گوارا کر لینا، جھیل جانا. کیونکہ اگر نہیں جھیلے گا بندہ تو بندے کا ہی نقصان ہے، آخرت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا. جو مصیبت آنی تھی وہ تو آ گئی. جھیل جائے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا. اور جو حکایات صحابہ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، جو رواج امت میں ڈالنے کو کہا جا رہا ہے کہ حکایات صحابہ، صحابہ کے واقعات پڑھنے کا رواج رکھو، اس کی وجہ وہی ہے کہ صحابہ پر ایمان کی وجہ سے جو مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو صحابہ ایمان پر جمنے والے تھے. بعد میں صحابہ کی اقتداء کرنے والوں کے لیے لازم یہ ہوتا ہے کہ وہ مصیبتوں پر جمنے والا بنے. میں نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا آپ کو کہ لوگ اس کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان بن رہا، صحابہ اپنا ایمان بنائے، اتنے سال بنائے، اتنے سال بنائے. صحابہ کا ایمان بنانے کا مسئلہ نہیں تھا، وہ صحابہ کا ایمان بنتا نہیں ویسا. صحابی صحابی بنتے ہی پکا مسلمان ہو جاتا ہے، صحابی کامل ہو جاتے ہیں ایمان لاتے ہی، ان کو باقی نہیں رہتا ایمان لانا، تکمیل کرنا، تربیت پانا باقی نہیں رہتا. ورنہ تو پھر مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ بعض صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 2 مہینے پہلے ہی مسلمان ہوئے. بہت بڑی تعداد ہے ایسی، 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے، 1 سال پہلے. ان کو تو 12-13 سال اپنے ایمان بنانے کا موقع نہیں ملا نا، مکے کے اندر 12-13 سال ایمان بنانے کا ان کو موقع نہیں ملا، تو اب ان کا ایمان ناقص تھا. بہت سب ہم کیا بول جاتے ہیں، بعض مرتبہ اندازہ نہیں ہوتا. کوئی بھی صحابی ناقص ایمان نہیں ہوتا، ایک دن کے لیے بھی کوئی ایمان، مطلب یہ کہ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 1 دن پہلے فرض کرو کوئی مسلمان ہو گیا، اس کے مرتبے کو کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا. کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ ایمان تو اس کا ناقص ہے مگر اس کا ایمان کامل ہے، مگر یہ نہیں پہنچ سکتا. یہ کیا چکر ہے؟ ایمان اس کا اتنا کامل ہوتا ہے فیض صحبت نبوی سے کہ پھر اس مقام تک کوئی ولی نہیں جا سکتا. صحابہ ایمان لاتے کامل ہو جاتے تھے. حکایت صحابہ اس بات کو بتانے کے لیے ہیں کہ ان کے ایمان میں اتنا کمال تھا کہ ایسے مصیبتوں کے پہاڑ ان کو ایمان میں ہلا نہیں سکے، ایمان ان کا ڈگمگا نہیں سکے. تربیت کے، ایمان کی تربیت کا مرحلہ رہا تو اتنی مصیبت برداشت کر سکتا آدمی، اگر ایمان نہیں ہے تو. جو واقعات حضرات صحابہ کے ہیں اگر ایمان میں کمال نہ ہو تو برداشت نہیں کر سکتا، وہ رہ نہیں سکتا، ٹک نہیں سکتا تھا اس جگہ، وہ تو ہل جاتا ان کا ایمان. پھر جو بعض مرتبہ بزرگ بھی بول جاتے ہیں یہ بات، تو عالم اور بزرگ اگر بولیں تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے، ہم اپنے حساب سے اپلائی کر کے تقریر کر دیتے ہیں. عالموں کے بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کا یہ جو ایمان تھا اس کے 2 مرحلے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ قوت کے اعتبار سے وہ چیز آ گئی ان کے پاس، لیکن اس کا ظہور پریکٹیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو کتنے طاقت اس میں آ گئی، ان کے ایمان کی طاقت کیا ہے یہ دیکھو. اس کو بالقوہ اور بالفعل بولتے ہیں. بوتل میں جب شراب ہوتی ہے تو اس میں نشہ ہوتا ہے، نشہ اس میں ہے لیکن وہ نشہ دکھانے کی جگہ نہیں ہے، وہ ہے لیکن دکھانے کی جگہ نہیں ہے. دکھانے کی جگہ ہوتی تو بوتل خود ہی دکان میں ٹھہرتی نہیں تھی، وہ خود ہی اچھلتی رہتی تھی ادھر سے ادھر. نشہ اس میں ہے لیکن دکھنے کی جگہ جو ہے نا وہ آدمی کا پیٹ ہے. اگر اس برتن کے بجائے، اس شیشے کے بجائے، اس شیشے میں، اس بوتل کے بجائے اس بوتل میں ڈالیں گے تب یہ دکھائے گی کہ اس میں ہے کیا. حضرات صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہی کامل ہو جاتے تھے، لیکن ان کا کمال دکھتا کب تھا؟ جب ان مظالم کا ظہور ہوتا تھا، ان حالات کا ظہور ہوتا تھا، تب ان کا ایمان نظر آتا تھا. تو یہ ان کی تربیت کا مرحلہ نہیں تھا، بلکہ ان کے صفت ایمان کے مظاہرے کا مرحلہ تھا. اس کو یہ لوگ اس سے تعبیر کر لیتے ہیں کہ جو چیز ان کی قوت میں تھی وہ بالفعل کرائی جا رہی تھی، اس کو بالفعل بولتے ہیں. عرب انگلش میں آپ لوگ کیا بولتے ہیں سمجھ لیجئے، اس بات کو اس سے آپ سمجھ لیجئے، شراب کی مثال سے سمجھ لیجئے. بوتل میں جو چیز ہے اس کو بالقوہ بولتے، جب کوئی آدمی پی لیتا ہے اس کو بالفعل بولتے، اندر ہونا اور اس کا ظہور ہو جانا، پریکٹیکلی اس کا ظہور، ظاہری طور پر اس کا ظہور ہو جانا. وہ بات تھی حضرات صحابہ کے واقعات میں. تو اس لیے حضرات صحابہ کے واقعات اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں، پڑھنے کو کہا جاتا ہے، سنائے جاتے ہیں، گھروں میں پڑھنا چاہیے، عورتوں میں پڑھنا چاہیے، اور مردانے میں پڑھنا چاہیے، مساجد میں پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس سے ایمان پر اگر حالات آئیں تو ان ایمان پر آنے، حالات آنے کی صورت میں ایمان پر جمنے کی صورتیں کیسی ہوتی ہیں، کیسے جما جاتا ہے ایمان پر، کیسے جھیلا جاتا ہے، کیسے برداشت کیا جاتا ہے، وہ سبق اس سے ملتا ہے، وہ انرجی اس سے ملتی ہے، قوت اس سے ملتی ہے. حضرت بلال کے واقعات، حضرت عمار کے واقعات، یاسر کے واقعات، حضرت عثمان غنی کے واقعات، حضرت ابو ذر غفاری کے واقعات، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات جتنے ہیں پورے صحابہ کے، مکے کی زندگی کے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مکے کی زندگی میں حضرت صحابہ کے ایمان کی تربیت ہو رہی تھی اور ویسے حالات آ رہے تھے. مدینے میں کیا ہو رہا تھا؟ مدنی جو زندگی ہے وہ کیا مکے سے کم تھی کچھ وہاں پہ مصیبت؟ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کی دشواری پریشانی جو ہے نا یہ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. وہ مدینہ جا کے کیا وہاں پہ روزانہ مرغ پلاؤ چلنے لگا تھا کیا؟ اندازہ نہیں ہوتا پوری بات کا. اصل میں وہاں کے حالات یہاں سے بھی زیادہ سخت ہیں. ان لوگوں سے، دشمنوں سے لڑنے کی نوبت تو یہاں آئی نہیں تھی، یہاں تو صبر کا حکم تھا خالی، وہاں لڑنے کی نوبت آ گئی. تو لڑنے میں جو آدمی کو صبر سے اور لڑنے میں جو آدمی کو حالات سے سابقہ پیش آتا تھا وہ کتنا ہوتا تھا؟ وہ تو 150 مرتبہ، 10 سال کی طویل مختصر سی مدت میں 150 مرتبہ اگر یہ نوبت آ گئی ہے صحابہ پر، تو آپ اندازہ کرو کہ کیا اوسط پڑا، ایوریج کیا پڑا. اسی لیے تو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تجزیہ کر کے بتایا نا کہ 4 مہینے ان کے اللہ کے راستے میں لگتے تھے ہر سال، یہ اوسط پڑتا ہے، اس سے بھی زیادہ پڑتا ہے. پھر بقیہ 4 مہینے میں دوسرے کام آتے. تو یہ بتانا اصل یہ ہے کہ ایک تو دینداری پہ آ جاؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اخلاص رکھو، کسی قسم کی دنیاوی دنیا داری نہ رکھو، اللہ کو راضی کرنا بس پیش نظر رہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنا. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ لا یخافون فی اللہ لومت لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں رہنا. ویسی جو دینداری ہوتی ہے وہ دینداری اللہ کو پسند ہوتی ہے. اس لیے یہ آیت میں اس بات کو فرمایا گیا، فادعوا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو پکارو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اگرچہ کہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ تبارک و تعالی درجات کو بلند فرمانے والے ہیں اور بلند کمالات والے ہیں. دو ترجمے ہیں اس کے، ایک ہے رافع الدرجات، رفیع بمانا رافع، درجات کو بلند کرنے والے ہیں. درجات کو بلند کرنے والے ہیں کا مطلب یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے، صلحاء کے، فرشتوں کے، مقربین فرشتوں کے، اس کے بعد کے آسمانوں کے، ہفتم آسمان کے، ششم، چھٹے، پانچویں اور چوتھے اور تیسرے اور دوسرے پر آسمانوں کے فرشتوں کے درجات ہیں، اور اعمال اختیار کرنے والوں میں ان لوگوں کے درجات ہوتے ہیں، اخلاص والوں کے درجات ہیں، عمل کرنے والوں کے درجات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی رفیع الدرجات ہیں، یعنی رافع الدرجات ہیں، درجات کو بلند فرمانے والے ہیں. اور ایک ترجمہ اس کا ہوتا ہے المرتفع فی الدرجات، مرتفع الدرجات، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے کمال کے اندر بہت ہی بڑے درجات والے ہیں، اپنے کمالات کے اندر، خود اپنی ذات ستودہ صفات میں، اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی بہت ہی اونچی صفات اور اونچے کمالات کے ہیں. ایسے اونچے کمالات اور ایسے اونچے درجات کے اللہ پاک ہیں کہ ان کی اونچائی کو کوئی انسان کا تصور نہیں پکڑ سکتا، نہیں جا سکتا. اتنے زیادہ اللہ پاک بڑے سے بڑے، وراء الورا، مالک ہیں، خالق ہیں، ایسی بڑی صفات والے ہیں کہ اس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے، کوئی ان کو گرفت میں نہیں لا سکتا. رفیع الدرجات، بڑے درجات والے ہیں، ذو العرش اور عرش والے ہیں، عرش کے مالک ہیں، عرش کے خالق ہیں، عرش ان کی مخلوق ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اپنی وحی نازل فرماتے ہیں جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا رسالت کے لیے منتخب کیا اور اس پر اپنے وحی نازل فرمائی. لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ نبی جس پر وہ روح نازل کی گئی ہے، وحی کو روح کہا گیا، روح نازل کی جاتی ہے، جس پر وہ روح نازل کی گئی ہے وہ ڈرائے لوگوں کو ملنے کے دن سے. الطلاق جو ہے یہاں پر تے سے ہے، توئے سے نہیں ہے، یہ طلاق لاقا یلاقی اسی سے طلاق ہے، اس کے معنی ملنے کے، ملاقات کرنے کے ہیں. ملاقات کے دن سے ڈرانے کے لیے اللہ پاک وحی نازل فرماتا ہے، اور اس وحی کو روح فرمایا گیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آدمی کی روح کے لیے زندگی کا سامان ویسے ہی فراہم کرتی ہے جیسے کہ روح انسان کے جسم کے لیے زندگی کا سامان فراہم کرتی ہے. روح ہے تو جسم کے اندر زندگی ہے، ایسے وحی ہے تو انسان کی روح میں زندگی ہے، ورنہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کو، علم وحی کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم نازل ہوا ہے، جو وحی نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن پاک کا جو علم ہے، احادیث مبارکہ کا جو علم ہے، وہ انسان کی روح کی زندگی ہے. جسم کی ایک زندگی ہوتی ہے اور روح کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے، ورنہ روح مردہ ہو جاتی ہے. روح ہے لیکن مردہ ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندے اور مردے کیسی ہے. تو جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے، زندہ تو جاندار تو وہ ہے لیکن وہ مردہ ہے، اس کو اس کی مردہ ہونے کا احساس اب نہیں ہوگا، جب پتا چلے گا جب روح سامنے آنے والی ہے، جب روح کے حالات سامنے آئیں گے پتا چلے گا کہ روح کی کوئی تربیت نہیں ہو سکی، روح تو مردہ ہو چکی تھی. جب انسانیت کی روح مردہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ انسانیت میں جانور پناہ آ جاتا ہے، پھر شقاوت آ جاتی ہے، پھر بدبختی آ جاتی ہے، پھر خود غرضی آ جاتی ہے، پھر بے مروتی آتی ہے، پھر قساوت آتی ہے، پھر ظلم و تشدد سے خوشی اس پہ آتی ہے. جب انسانیت والی روح ختم ہو جاتی ہے، پھر صرف جانور پناہ اس میں رہ جاتا ہے، تو پھر وہ انسان اللہ کے نزدیک جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. اور پھر یہ آخرت کے اعتبار سے جو مصیبتیں لائے گی یہ روح، وہ بہت عجیب و غریب ہوں گے، وہ ناقابل برداشت ہوں گے. وہ تو روح کے اندر بھی ایک زندگی ہوتی ہے، ایک مردنی ہوتی ہے. روح کی زندگی علم وحی سے ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے روح کو بھیجتے ہیں جس پر چاہتے ہیں. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، جس پر چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. اور وہ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ڈرا دیں لوگوں کو یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے. اب یہ ڈرا دینا ہے ملاقات کے دن سے، علماء نے فرمایا کہ اس میں بہت زیادہ ڈر ہے، بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے اس واسطے کہ جب تک ملاقات نہیں ہونی ہے نا، اس وقت تک ہی آدمی کی یہ جرت ہے. جب ملاقات ہو جائے گی، آمنا سامنا ہو جائے گا اللہ پاک سے، تو سارے چھکے چھوٹ جائیں گے اور سارے نقرے بھول جائے گا بندہ، ساری حماقتیں ختم ہو جائیں گی. جب تک ملاقات نہیں ہوئی اس وقت تک ہی ہے سارا چکر. یہ اس دن سے ڈرا دو جس دن مجھ سے ملاقات ہو جائے گی. الطلاق بین الخالق والمخلوق، مخلوق خالق سے جس دن ملنے والا ہے اس سے ڈرانے کے لیے اللہ پاک وحی نازل فرماتا ہے اپنے بندوں پر. بتا دو مجھ سے ملنا ہے، ملوں گا برابر، چھوڑوں گا نہیں، مجھ سے ملاقات ہونی ہے. اور جب ملاقات ہونی ہے، وہ ملاقات جس ذات سے ہونے والی ہے وہ ذات کیسی ہے؟ وہ ذات ایسی ہے کہ وہ کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے اس سے، وہ ذات ایسی ہے کہ اسی کے ہاتھ میں سب اپنا پورا حال مستقبل تھا، زندگی اور موت، عزت اور ذلت، جنت اور جہنم، کامیابی ناکامی، مصیبت اور نعمت، ساری اس کے قبضے میں ہے اور اس کی رضا سے متعلق ہے. وہ خوش ہوگا تو فیصلہ کرے گا تو ملے گا، ورنہ نہیں. وہ ناخوش ہوگا، مصیبت کا فیصلہ کر دے گا تو مصیبت میں جانا پڑے گا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا. فرمایا تاکہ ڈرا دیں مجھ سے ملنا ہے، ملاقات کے دن سے ڈرا دیں. اگر کسی آدمی کو ملاقات کا ڈر آ جائے، بس ہو گئی بات، وہ آدمی صحیح ہو جائے گا. اسی واسطے ہے نا کہ اما من خاف مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں گا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا بندہ تو جب تک کہ پانچ چیزوں کا جواب نہیں دے دے اس وقت تک اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا. لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. عمر کہاں لگائی؟ سوال بھی ایسا عجیب و غریب. عمر کہاں لگائی؟ کوئی ایک چیز پوچھ رہے ہیں بھائی یہ پانے کا کیا کیا، وہ پیسے کا کیا کیا، وہ بینک بیلنس کا کیا، سمجھ میں بھائی تو پیسے تھے ایسا ایسا کیا، گھر خریدا، یہ کرا، یعنی عمر کہاں لگا جی. اب عمر میں سیکنڈ سیکنڈ کا حساب ہے، وہ ایک کا حساب دینے سے ہی فرصت نہیں رہے گی. ہمارے والد صاحب نے فرمایا کہ نلے حساب، کہ میں صاحب حساب نہیں، حساب دینے کی ہمت نہیں ہے. اس لیے سب سے لکی وہی رہے گا جس کا حساب ہی نہ ہو، بس بغیر حساب کے جو پار ہو گیا وہ تو بچ گیا. من حوسبا من نوقش حلقا، اس نے فرمایا جس کا حساب ہو گیا وہ کھایا، وہ مصیبت میں آ گیا. وہ چونکہ جس کا حساب ہوا، بتاؤ عمر کا کیسے حساب دیں گے؟ پھر اس میں اسپیشل جوانی کا حساب، وان شبابی وان مالی وان علمی. عمر کا حساب الگ ہے، مال کا پورا حساب الگ ہے. ایک سال کا حساب دیتے وقت کتنی پنچایت ہو جاتی ہے ٹیکسوں کے واسطے، وہ بھی خالی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا مال بچپن سے لے کے پچپن تک مرنے تک تو نے کمایا تھا اس کا حساب دے، اور کہاں سے کمایا وہ دے، کہاں خرچ کیا وہ بھی دے. کہاں سے کمایا، اب وہ چیز ایک ایک چیز کا مسئلہ سامنے آ جائے گا. جب کمایا تھا اس میں جو ناجائز حرکتیں ہوتی ہیں، اور جو خرچ کیا تھا اس میں جو ناجائز حرکتیں. ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کما لیا حلال طریقے سے، آدمی خوش ہے کہ میں اپنی حلال کمائی، اپنی حلال کمائی سے کھاتا ہوں، اپنی حلال کمائی سے بچوں کو کھلاتا ہوں، اور کسی کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ خرچہ کیسا ہے. حلال کمانے سے زیادہ حلال خرچ کرنا لکھا ہے علماء نے، مشکل. حلال کمانا جتنا مشکل ہے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ حلال کمائی کتنی مشکل ہے، یہ لکھا ہے علماء نے کہ حلال خرچ کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے. خرچ کے اعتبار سے حلال جگہ ہونا ہو، بچوں کی رعایت میں، بڑوں کی رعایت میں، شادی بیاہ میں، لوگوں کی رعایتوں میں، اور اپنے جذبات اور خواہشات کی رعایت میں پیسہ ادھر بھی لگا رہے ہیں، ادھر بھی لگا رہے ہیں. اب یہ جواب دینے کا احساس نہیں ہے. تو یہ جو ہے لینذر یوم الطلاق، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرا رہے ہیں اپنے بندوں کو. یہ وحی اس وجہ سے بھیجی گئی ہے ہمارے نبی پر کہ وہ ڈرا دیں آپ کو کہ ملاقات ہونی ہے اس دن، جس دن ملاقات ہوگی اس دن. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں ملاقات سے مراد ہے آدمی کی اپنے اعمال سے ملاقات. ایک تفسیر یہ ہے کہ خالق و مخلوق سے ملاقات، ایک تفسیر یہ ہے کہ آدمی کی اپنے اعمال سے ملاقات، کہ ہر آدمی اپنے عمل سے ملاقات کر لے گا وہاں پہ. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ ارواح کی ارواح سے ملاقات، سارے وہاں پہ ملاقات کر لیں گے. اب ملاقات کے درمیان میں جب کچا چٹا کھلے گا تو کیسا ہوں گا؟ ساری مخلوق کے سامنے، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، سب ہیں، اور جانے والا پلندہ کھل گیا، کیا رہ جائے گی؟ بہت پریشانی کا مسئلہ ہے. ڈرایا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھو اپنی حساب کتاب کو صحیح رکھنے کی فکر کرو. ڈرنے کی چیز ہے، اس لیے ڈرایا جا رہا ہے. میں اور آپ جتنا اس کو سوچیں گے تو پتا چلے گا کس قدر ڈرنے کی چیز ہے. ایک ایک عمل میں اسی وجہ سے حضرات صحابہ کیا کرتے تھے، باریک بینی سے کام لیتے تھے، خرچہ کرنے میں باریک بینی سے احتیاط سے کام لیتے تھے، محتاط ہوتے تھے، کمانے میں باریک بینی سے احتیاط سے کام لیتے تھے، عمل میں باریک بینی سے احتیاط سے کام لیتے تھے. کتنی احتیاط کرتے تھے. ابھی اخلاص والے بات میں جو ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ یاد آیا کہ باریک بینی کیا تھی وہاں پہ. وہ یہودی کا مشہور واقعہ یاد کر لیجیے آپ. لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، دونوں کی اٹھا پٹک چل رہی تھی، انہوں نے اس کو پٹک دیا، یہودی کو پٹک دیا، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے. اب وہ لڑائی ایسی ویسی نہیں تھی، فائٹنگ ویٹنگ نہیں تھی خالی کے مار، وہ بلکہ میدان جنگ کی تھی، اسلام اور کفر کی لڑائی تھی. وہ تو اس کو ختم کرنا ہی چاہتے تھے، اس نے تھوک دیا. غصے میں مرتا کیا نہ کرتا، کچھ اس کو سجا ہی نہیں دیا، اس نے تھوک دیا. تھوکتے وہ سینے پہ سے اتر گئے، سینے پہ جس کے بیٹھ گئے تھے، جبکہ لڑائی گرم ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور جانے والا اس کو چونکہ پٹک دیا تھا، اس پہ حاوی ہو گئے تھے، تو اس نے تھوک دیا. تھوکتے اٹھ گئے، کہنے کہ بھائی یہ کون سا موقع ہے اٹھنے کا، تم اٹھے کیوں؟ وہ بھی عجیب بات ہے، جب یہ چھوڑ کے اٹھ گئے اب سوال جواب ہو رہا ہے. کہنے بھائی تم نے چھوڑا کیوں مجھے؟ تو کہنے کے جب تو نے تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا. غصہ آنے کے بعد میں تو پھر مخلصین لہ الدین نہیں رہا. غصہ آنے کے بعد میں تو نفسانیت آ گئی. میں چاہتا تھا کہ اگر یعنی آدمی اور چاہتا نا غصہ آ کے اور ذرا زور سے چلا دے گردن پہ تلوار ذرا زور سے چلا دے, وہ کیفیت ہوئی. تو یہ چاہتی تھی اور جلدی کچل دوں تجھے. میں نے سوچا کہ پھر اتنی محنت کر کے ثواب کچھ نہیں ملنے والا. کیا استحضار تھا بھائی ان لوگوں کا, کیا حاضر دماغی تھی, کیا استحضار تھا, کیا فنائیت تھی, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرنا تھا. کہنے کے میری نیت کے اندر خلوص نہیں رہا تھا, نفسانیت شامل ہو گئی غصے کی وجہ سے. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ عمل آپ اللہ کے لیے نہیں رہے گا. اتنا بڑا عمل بھی ہو اور اللہ کے لیے نہ ہو تو کیا فائدہ ہو, ناراض ہو جائیں گے. میں چھوڑ دیا, فائدہ ہی نہیں ہے اس میں کچھ. عجیب معاملہ تھا بزرگوں کا. اس نے کہا کہ پھر میں کلمہ پڑھوں گا. بھائی اگر دین تمہیں یہ سکھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے اپنے لیے نہیں مار رہے تھے. کہنے کے میں تیرے لیے تو اپنے لیے تو مار ہی نہیں رہا تھا, میں تو اس کے لیے مار رہا تھا. کہنے کے پھر تو پھر مجھے مسلمان بنا دو آپ. وہ مسلمان ہو گیا اسی وقت. مار تو دیا اس کو حضرت علی نے, مگر وہ دوسری سائڈ میں مارا, وہ اخلاق سے مار دیا, اس کے کفر کو مار دیا. ایک اس کی جان کو مارنا تھا اور ایک اس کے کفر کو مارنا تھا, تو انہوں نے کفر کو مار دیا. اصل جیت تو وہی ہوئی. کیا خلوص تھا. تو یہ ملاقات کرنا اعمال سے اپنے, وہ ملاقات کا دن ہے کہ ہر آدمی اپنے اعمال سے ملے گا. وہ ملاقات کا دن ہے کہ لوگوں سے ملاقات ہوگی, ساری مخلوق سے اس دن ملاقات ہوگی. وہ ملاقات کی جو شکلیں ہیں وہ قیامت کا دن تو ہے ہی ملاقات کا. وہ کیسا دن ہوگا جو ملاقات کا دن ہے, یوم ہم بارزون لا یخفا علی اللہ منہم شیء, جس دن سب کھلے ہوئے ہوں گے, بارز ہوں گے, علانیہ ہوں گے, سب ظاہر ہوں گے. یوم ہم بارزون, جس دن وہ علانیہ ہوں گے اور کھلے ہوئے ہوں گے. اب یہ جو بروز ہوگا کس نوعیت کا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے علاوہ زمین بدل دیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ زمین وہ ہوگی جس پر کوئی گناہ نہیں ہوا ہو, اسی وجہ سے بدل لیا جائے گا اس کو. یہ زمین تو گناہوں سے بھر چکی ہے, تو اس زمین کو بدل کے دوسری زمین کر دیا جائے گا. وہ زمین تو کوئی گناہ نہیں ہوا, وہ سارے حساب کتاب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے. ہوگی یہی زمین لیکن اس کو چینج کر دیا جائے گا اور اس کو پھیلا دیا جائے گا بہت. یہ اتنی موٹی نہیں رہے گی اب جب. اور پھر یہ ہے کہ کوئی لا ترافیہ عوجوں ولا امتا, نہ اس پہ پہاڑ, نہ اس پہ جنگل, نہ اس پہ درخت, نہ اس پہ مکان, نہ اس پہ شہر, کچھ نہیں, صرف زمین ہی زمین. مستح مستویہ, گول بھی نہیں ہوگی وہ, ایک سپاٹ ہوگی یہاں سے وہاں تک, چوڑی ہوگی. ادھر کے کونے والے آدمی کے لیے ادھر کے کونے والا آدمی کے درمیان میں کوئی جگہ نہیں ہو, کوئی چیز نہیں ہوگی, آپ اندازہ لگا لیجیے. اور ہر انسان کو صرف اپنے کھڑے رہنے کی جگہ ملے گی, جگہ صرف اتنی رہے گی. اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے آئے سب کو کھڑے رہنے کا ہے, ایک کو بھی چھوٹنا نہیں ہے اس میں سے. اچھا اس میں صرف انسان ہی نہیں ہے, جنات بھی ہوں گے اس میں, عام انسان ہی نہیں ہے, یاجوج ماجوج بھی ہوں گے. اور یاجوج ماجوج یہ انسانوں سے 1000 گنا زیادہ ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد عام انسانوں سے اتنی زیادہ ہے کہ عام انسانوں میں سے ایک آدمی لو اور 999 اس میں سے لو تو ان دونوں کا حساب برابر ہے. تو وہاں پہ لوگوں کو صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی. اس دن سارے بارز ہوں گے, بارز کا مطلب ظاہر ہوں گے. ایک مطلب علماء نے یہ بتایا کہ یوم ہم بارزون کا مطلب قیامت کے دن اولین اور آخرین جمع ہوں گے اور سب کے سامنے کھلے ہوئے ہوں گے, کیونکہ درمیان میں کسی کے لیے کوئی رکاوٹ اور عارض نہیں ہوگا. نہ پہاڑ نہ پہاڑ ہوں گے, نہ درخت ہوں گے, نہ مکان ہوں گے, نہ کچھ ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یوم ہم بارزون کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کا عمل ظاہر ہوگا, یعنی ہر ایک کا بھید جو ہے وہ سامنے ہوگا. دنیا کے اندر یہ ہے کہ بھید بھید ہی ہیں, بھید مستور ہے, چھپا ہوا ہے, اس پر پردہ پڑا ہوا ہے. کل قیامت میں اعمال جو ہے وہ کھل جائیں گے انسانوں کے. اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ اعمال جو ہے وہ تھنک کی شکل میں, چیزوں کی شکل میں باہر ہو جائیں گے انسانوں کے ساتھ. اور یہ ہے کہ یہاں جو چیزیں عارض ہیں وہاں جو وہ چیزیں جوہر ہیں. عارض کہتے ہیں اس کو جو اپنی ذات سے قائم نہیں ہوتا, جیسے ہماری بات, ہمارا عمل, ہمارا دیکھنا, ہمارا سننا, یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو یہاں پکڑ نہیں سکتے تو وہاں اس کو پکڑا جا سکے گا. جس کو یہاں دیکھ نہیں سکتے وہاں ان کو دیکھا جا سکے گا. جو شے کی شکل میں نہیں ہے, چیز کی شکل میں نہیں ہے, وہاں وہ چیز کی شکل میں ہوں گے. اور کون سی چیز کس شکل میں ہوگی وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دکھانے سے پتا چلے گا اس دن پہنچ کے. تو یوم ہم بارزون، ہر چیز بارز ہوگی وہاں پہ، ہر راز جو ہے نا وہ کھلا ہوا ہوگا. لا یخفا علی اللہ منہم شیء، کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ پر، ان میں سے کسی کی کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، سب چیز ظاہر کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہاں قرآن پاک کے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ بارش تو وہ ہوں گے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، وہ تو ہے ہی نہ، اب ہے مخفی نہ اس دن مخفی ہوگی. اور اس وقت اللہ پاک فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے آج بادشاہت، آج بادشاہت کس کے لیے؟ وہ جو مجازی بادشاہتیں تھیں، مجازی اقتدار تھے، مجازی طاقتیں تھیں، ٹیمپرری طور پر لوگوں کو امتحان کے لیے دیا ہوا تھا کہ بھائی تو یہ یہاں کا منسٹر ہے، تو یہاں کا سینیٹر ہے، تو یہاں کا کانگریس مین ہے، اور تو یہاں کا جنا والا گورنر ہے، تو یہاں کا بادشاہ صدر ہے، اور تو اس کا بادشاہ ہے، کنگڈم ہے تو اس کا ہے، جمہوریت ہے تو اس کا ہے، تو اتنا تاجر ہے، تو اتنی بڑی پراپرٹی کا مالک ہے، تو اتنی لینڈ کا مالک ہے، اتنی زمین تیرے پاس ہے، یہاں تو ملکیتیں لگی ہوئی تھی سونے کی، چاندی کی، ہیرے کی، اس کی کمپنیوں کی، فیکٹریوں کی. اس دن نہ کوئی فیکٹری نہیں ہے تو کون مالک ہے، اس دن زمین ہی نہیں ہے تو زمین کا کون مالک ہے، اس دن حکومت ہی نہیں ہے دنیا والوں کی تو حکومت کا کون مالک ہے، اس دن سونا چاندی اور پیسہ ہی نہیں ہے تو پیسے کا سونے چاندی کا کون مالک ہے، وہاں تو کچھ بھی کسی کا کوئی ملکیت باقی نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج ملک کس کا ہے، بادشاہ کس کی ہے آج؟ للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے اور غالب ہے، اللہ کی بادشاہت ہے. تو حقیقی بادشاہت آج بھی اللہ ہی کی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو دکھائیں گے کہ کسی انسان کے لیے کسی قسم کی بادشاہت نہیں رہے گی، کسی قسم کی ملکیت ہی نہیں رہے گی، سب بغیر فقیر کے فقیر، نہتے جو ہے نا، حتیٰ کہ کپڑے تک مالک، کپڑوں تک کے مالک نہیں ہوں گے، کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو کفن تھا وہ پھٹ پھٹا کے اس کا خصہ ختم ہو چکا ہوگا، زمین میں گل گلا کے ختم ہو گیا. اب جب اٹھیں گے تو وہاں تھوڑی فیکٹریاں ہیں کپڑے خرید کے پہننے کو بھی جلدی تیزی سے پہنائے جائیں گے کپڑے، مگر وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے اور وہ خاص لوگوں کو پہنائے جائیں گے، مگر جب لوگ جمع ہوں گے اس وقت تو کسی کے پاس میں نہیں ہوں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگ آئیں گے تو کسی کے پاس کسی چیز کی ملکیت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی شرم کا دن ہوگا. فرمایا کہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کا جسم دیکھنے کا ہوش نہیں رہے گا. وہ دن اتنی گھبراہٹ کا اور پریشانی کا دن ہوگا کہ برہنگی کو، نہ اپنی برہنگی کا ہوش ہوگا، نہ دوسرے کی برہنگی کا ہوش ہوگا، کسی کو اس کی وہی نہیں ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے دین اور تقوی کے اعتبار سے لباس مہیا فرمائیں گے. اس میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس دیا جائے گا. علماء نے فرمایا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپشن پہلے سے ہے، کیونکہ آپ دوسروں کی بات فرما رہے ہیں اپنی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض جزوی خصوصیتیں بعض مرتبہ ہوتی ہیں جو مجموعی خصوصیت پر اثر انداز نہیں ہوتی. تو چونکہ اللہ کے لیے ان کا لباس اتارا گیا تھا سب سے پہلے آگ میں ڈالنے کے لیے، اس دنیا میں لباس اتارنے کا واقعہ ان کے ساتھ میں ہوا ہے اللہ کے لیے دشمنوں کی طرف سے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل خصوصیت کے ساتھ سب سے پہلے ان کو لباس فراہم کریں گے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالنے کا طے کیا گیا تھا تو ان کے کپڑے اتار دیے گئے تھے. غرض یہ ہے کہ آپ، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء پہلے سے ہے کہ آپ کو پہلے لباس حاصل ہوگا، اس کے بعد میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہوگا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا امتیاز دکھانے کے لیے، ان کی خلت دکھانے کے لیے ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے یہ، اور اس سے مجموعی فضیلت پر اثر نہیں پڑتا، وہ ان کو اسپیشلی پہلے دے دیا جائے گا لباس، پھر اس کے بعد انبیاء کو دیا جائے گا، پھر اولیاء کو دیا جائے گا، پھر اتقیاء کو دیا جائے گا. جتنے نیک دیندار جیسے جیسے ہوتے جائیں گے ان کو آہستہ 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 لباس عرش کے شیڈ میں جو ہے نا وہ فراہم کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے لباس بنا بنایا ملے گا. وہ اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا، تو سب یہاں سے وہاں تک اتنی بھی ملکیت نہیں ہوگی، یہ میں کہہ رہا تھا، کسی چیز کا کوئی مالک نہیں. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، تو یہ دو مرتبہ اس کا مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آئے گا. ایک تو یہ اس وقت پیش آئے گا جب سارے مر جائیں گے اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد، سب ختم ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود اسرافیل سے پوچھیں گے کہ اسرافیل کون بچا، جبکہ سارے انسان مر جائیں گے، سارے جن مر جائیں گے، سارے حشرات الارض مر جائیں گے، سارے سمندر کی مچھلیاں اور جانور سمندر کے مر جائیں گے، خشکی کے سارے جانور مر جائیں گے اور جنات بھی مر جائیں گے. اس کے بعد فرشتوں کی باری آئے گی، فرشتے بھی مر جائیں گے، آسمان اول کے، دوم کے، سوم کے، چاروں کے، پورے فرشتے بھی پورے فرشتے مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اسرافیل کون باقی ہے، اور اللہ کو معلوم ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جیسے عادت مبارکہ ہے پوچھتے پوچھیں گے تو کہیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل یہ باقی رہ گئے اور ملک الموت اسرائیل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل ملک الموت سے فرمائیں گے کہ جبرائیل کو بھی مار دو. پھر فرمائیں گے کہ ملک الموت کو بھی مار دو. پھر اس کے بعد میں اسرافیل کہیں گے کہ بس اب یہ بندہ رہ گیا ہے اور میں تو بھی مر جا. اس کو جیسے ہی کہیں گے مر جاؤ, مر جائے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کون ہے. وہ خود ہی کہیں گے کہ للہ الواحد القہار. مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ پہلی مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے وہ خود ہی جب سوال کریں گے اور خود ہی جواب دیں گے نفق اولا کے وقت میں. کس کی بادشاہت ہے آج؟ کہیں گے کہ کون ہے آج, جواب بھی دینے کے قابل نہیں ہے. بادشاہت تو بہت دور کی بات ہے, میں اکیلا ہوں. پھر نفق ثانیہ کے بعد ایک اور ہوگا, یہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ زندہ ہو کے جمع ہو جائیں گے میدان حشر میں, اور سب لوگ افراتفری کے اندر اور عاجزی کے اندر, بے کسی کے اندر, بے بسی کے اندر, پریشانی کے اندر ہوں گے. کسی کا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ لمن الملک اليوم. تو اس وقت سارے انسان اور سارے جنات مل کے کہیں گے للہ الواحد القہار. سارے فرشتے مل کے سب ایک ساتھ آواز لگا دیں گے, فرشتے بھی انسان بھی جنات بھی سب مل کے پکاریں گے کہ آج اللہ واحد القہار کی ملکیت ہے, وہی اکیلا بادشاہ ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی دکھائیں گے اور یوں فرمائیں گے کہ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت, آج بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو کچھ اس نے کمایا. اب ایسا دبدبے والا اعلان کر کے, ایسے دبدبے والی سچویشن بنا کے, ایسی صورتحال کر کے کل میدان حشر کی اللہ تعالیٰ یہ اعلان کریں گے کہ الیوم تجزا, آج بدلہ دیا جائے گا کل نفس, ہر نفس کو, ماں بما کسبت, جو اس نے کمایا ہے, اس کا جو کچھ اس نفس نے کما لیا ہے اس کا بدلہ اس کو دیا جانے والا ہے. اب یہ جو کسب ہے ہر انسان کا, جو اختیار ہے نفس کا, جو کمانا ہے, میرے دوستو, میرے بزرگوں, میری بہنوں, غور کرنے کی بات ہے کہ کس قدر نازک ہے, کتنا حساس ہے. جو ہم کما رہے ہیں رات میں, دن میں, اندھیرے میں, اجالے میں, خلوت میں, جلوت میں, کمائیوں میں, خوشیوں میں, کھانے میں, خرچ کرنے کے اندر, غموں میں, صدموں میں, اپنوں میں, پرایوں میں, جذبات میں, خواہشات میں, آنکھوں میں, کانوں میں, منہ سے, ہاتھ پیر سے, کیا کیا آدمی کماتا ہے. کسب کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو نفس اپنے اختیار سے, انسان اپنے اختیار سے جس چیز کو کرتا ہے. اس کا کوئی فزیکلی وجود ہونا ضروری نہیں ہوتا. جو دیکھا آدمی وہ اس کا کسب ہے, جو سنا آدمی وہ اس کا کسب ہے, جو بولا آدمی وہ اس کا کسب ہے, جو کھایا پیا وہ اس کا کسب ہے, جو سوچا اور پلان کیا وہ اس کا کسب ہے. نمازوں میں, روزے میں, زکوٰۃ میں, حج میں, بندگی میں, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, عقائد میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, حقوق میں, رائٹس میں, ایک لیک پوری دنیا. اس وجہ سے ہمارے لیے اب کوئی چارہ نہیں رہتا کہ سوائے ہاتھ جوڑ کے بندگی کرنے کی. یہ اللہ, ہم بندگی کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے بندے ہیں, اپنی نفسانیت نہیں چلائیں گے. پورے دین کے لیے اپنے آپ کو چھوڑ دینا. اچھا بھائی یہ جائز ہے, بھائی اس کو کریں گے, یہ ناجائز ہے یہ نہیں کریں گے. کسی بھی لائن میں ہم لوگوں کی حالت عجیب ہے. جو تھوڑا سا مذہب پسند طبقہ ہے نا, دیندار طبقہ ہے بشمول میرے, ہمارے پاس اور زیادہ کمزوریاں ہیں کیونکہ آدمی اپنے کو زیادہ پہچانتا ہے. ہمارے اندر ایک بات یہ ہے کہ ایک چیز کو پکڑ لیتے دوسری چیز میں ڈھیلے رہتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں, پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں, اخلاق میں تو جو ہے نا فرعون کے چاچا ہیں. ایسا تکبر, ایسا حماقت, ایسی تالی, ایسی بدتمیزی, ایسی بےہودگی. ایک آدمی اخلاق کا بڑا اچھا ہے, نماز روزے کا نہیں. ایک آدمی نماز روزے کا ہے, ظاہر شریعت کا نہیں. ایک ظاہر شریعت کا ہے, باطن شریعت کا دوسرا نہیں. ہمارے پاس ایسا معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں دین جو ہے بالکل ایک رخا ہے. کسی کونے پہ تھوڑا سا کلر مار دیتے ہم لوگ دین کا, پیپر کے اوپر ایک کونے پہ ہلکا سا کلر مار دیتے دینداری کا, اسی کو دیکھ لیتے رہتے کہ ہم دیندار ہیں, ہم دیندار ہیں, ہم دیندار. اور بقیہ شعبے اتنے ستیہ ناس ہیں, یہاں سے وہاں تک تباہ برباد ہوئے ہوئے ہیں. اس لیے سب سے پہلی فرصت میں جو کام کرنا ہے مجھے اور آپ کو, سب کو, مسلمانوں کو, خاص طور پہ دین کی جن کو فکر ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے خود اپنا تجزیہ کرانا, کسی کے سامنے جا کے اپنے آپ کو چھوڑ دینا اور پیش کر دینا کہ بھائی میں کتنا دیندار ہوں, کتنا نہیں ہوں, کھول دو میرے اوپر, اور اپنا ظاہر و باطن اس کے سامنے کھول دینا. پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا یہ, پہلے غالب مسلمانوں میں یہی ہوتا تھا اکثر، ہر مسلمان جیسے ہی بڑا ہو جاتا تھا اس کو اپنے دین کی فکر ہوتی تھی، جب دین کی فکر ہوتی تھی تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ جاتا تھا کسی بزرگ کے پاس، اللہ والے کے پاس، اور اپنا کچا چٹھا اس کے سامنے کھول کے بولتا تھا کہ بھائی میں کتنا دیندار ہوں کتنا نہیں ہوں، خود میں حکم نہیں لگا سکتا، آپ لگا سکتے ہیں، اب وہ میرے عقیدے کیا ہیں، میری عبادتیں کیسی ہیں، میرے معاملات کیسے ہیں، میرے اخلاق کیسے ہیں، میری معاشرت کیسی ہے، میں حقوق کے اندر کتنا ادا کرنے والا ہوں، کتنا کوتاہی کرنے والا ہوں، میرا ذہن کیسا ہے، میرا باطن کیسا ہے، میرے صفات نفس کیسے ہیں، میرے اندر حرص، طمع، حب جاہ، حب مال، ریاکاری وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، سب آپ بتائیے، دوسرے پر چھوڑنا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے پاس جب جاؤں تو میرے اندر دینداری نہ رہے، اور دینداری جو ہے کہ وہ ایک پیکج ہے پورا، دینداری ایک پیکج کا نام ہے پورا، ایک دو چیزوں کا نام نہیں ہے، شکل صورت کا نام نہیں ہے، وہ ساری چیزوں کا نام ہے، اس کو کوشش کرنی ہے اصل میں، میں اور آپ کو جس بات پر محنت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دینداری واقعی آ جائے، ہر اعتبار سے آدمی ایک خالص ماحول میں سے ماحول میں تیار ہو جائے کہ ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے دیندار ہے پکا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس اس کا جو اس نے کمایا ہے، لا ظلم الیوم، آج ظلم نہیں ہوگا کسی پر، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چونکہ میں اکیلا کرنے والا ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، ظلم نہیں ہوگا، مگر بدلہ پورا دیا جائے گا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، حساب لینا شروع کرنے بہت ٹائم لگانے والے ہیں، حساب لینا شروع کرنے کے لیے بہت وقت لگانے والے ہیں، غصے میں ہوں گے، جلال میں ہوں گے تو حساب شروع نہیں کریں گے، آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، وہ پورا واقعہ جو میدان حشر کا ہے کہ آپ سجدے میں جا کے اللہ کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ حساب لینے کا فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے جاؤ حساب لے لیں گے، تو اس کے بعد میں حدیثوں میں آتا ہے کہ آدھے دن میں نمٹا دیں گے پوری مخلوق کا حساب، اس دنیا کے دن کے اعتبار سے آدھے دن کے ٹائم میں پوری دنیا کا حساب نمٹا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو ایسی قدرت والے ہیں کہ ایک آن میں یعنی ایک سیکنڈ میں سب کا نمٹا سکتے ہیں، مگر انتظامی مصلحت کے لحاظ سے وہ آدھے دن میں نمٹائیں گے، اور یہ بھی ہے کہ ہر بندے سے آمنا سامنا کریں گے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ لیس بینہما ترجمان، بندے کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی مترجم نہیں ہوگا، ان کے پاس نہ کوئی زبان کا پرابلم ہے نہ کچھ ہے، ہر بندے سے نمٹیں گے، ہر بندے سے آمنا سامنا کریں گے، اور اپنے محبوب بندوں کے ساتھ میں یہ کریں گے کہ ان کے اوپر ایک چادر ڈال کے معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ وہ کہیں گے کہ میں نے وہاں تجھے چھپایا تھا تو یہاں نہیں سب کے سامنے ذلیل کرنا چاہ رہا ہوں، اور جو معاملہ اس کے ساتھ میں ہوگا تو وہ کھولیں گے تو صحیح، اس کو یہ ہے نا قصہ تیرا، وہ ہے نا قصہ، یہ کرا تھا وہ کرا تھا سب کیا تھا، چھوڑ دیا سب کے سامنے، کہاں بے عزت ہوتا چلے جا نکل جا، مگر نمٹیں گے سب سے اور آدھے دن میں نمٹ جائیں گے، اس لیے فرمایا سریع اور حساب، حساب میں بہت جلدی جلدی حساب لینے والے ہیں، ان اللہ سریع اور حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی حساب جلدی حساب لینے والے ہیں، وانذرہم یوم العازفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرا دو اس قریب آنے والے دن سے، اس نزدیک آنے والے دن سے ڈرا دو، وہ دن لوگوں کو اصل میں بہت دور لگتا ہے، جس دن یہ سب ہونے والا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پتہ نہیں کب ہے کیا ہے، فرمایا یہ بہت قریب ہے، اس کی قربت سے ڈرا دیا، وہ دن وہ ہے کہ اذ القلوب لدى الحناجر، جس دن کے دل منہ کو آ جائیں گے، کلیجے منہ کو آنا جس کو بولتے ہیں، دل جو ہے وہ ہسلیوں میں آ کے پھنس جائیں گے اچھل کے ایک دم، جب آدمی کو زیادہ ہیبت ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جسے دل اچھل گیا اوپر کی طرف، لدى الحناجر، اور اس دن تو واقعتاً ہونے والا ہے وہ، جس دن کے دل ہسلیوں میں آ کے پھنس جائے گا، کاظمین، اور گھٹ رہے ہوں گے سارے غم کی وجہ سے، غم زیادہ جب آدمی کو ہوتا ہے تو بہت زیادہ گھٹتا ہے آدمی، اندر جلتا ہے، فرمایا کہ جس دن دل وہ حناجر پر آ جائیں گے اور لوگ غم سے گھٹ رہے ہوں گے، مال ظالمین من حمیم، اس دن ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی سفارش سنی جائے، کوئی ایسا سفارش نہیں ہوگا کہ جس کی سفارش سنی جائے، ایک تو سفارش ہی نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سفارش کرے گا کوئی اس کی تو یہاں پہ کوئی سننے والا نہیں ہے، جو سننے والا ہے وہ بتا رہا ہے، میں کسی کی سننے والا نہیں ہوں، ولا شفیع یطاع، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور وہ ہے کہ جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ میں یہ ایک خاص حکم کو بیان فرما دیا گیا، وہ بھی بہت قابل غور ہے. جانتا ہے وہ آنکھوں کی خیانت کو. اعمال ظاہرہ کے اندر سب سے باریک چیز، سب سے چھپی ہوئی چیز، سب سے چوری سے کی جانے والی چیز آنکھوں کی ہوتی ہے. یہ علماء نے لکھا ہے آنکھوں کی جو خیانت ہے، بد نظری جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس واسطے خاص طور پر فرمایا. پھر اعمال باطنہ کے اندر آدمی کے دل کی جو چاہت اور جذبات ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے سب سے. فرمایا وما تخفی الصدور، اور دل جس چیز کو چھپائیں گے، سینے جس چیز کو چھپائیں گے اس کو وہ جانتا ہے. اندر سے جو چیز کسی کے چھپی ہوئی ہے، خاص طور پر خیانت کے بعد میں جو چیز آدمی کے دل کے اندر ہوتی ہے وہ جانتی، کسی کو پتا نہیں چلتا اس کا. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمانے والے ہیں حق کے ساتھ. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جو اللہ کے علاوہ پکارنے والے ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ کے علاوہ کو جو لوگ، اللہ کے علاوہ جو ہیں ان کو جو لوگ پکارتے ہیں، ان کے پاس فیصلے کی کوئی طاقت نہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. جس بھی غیر اللہ کو کسی نے پکارا ہے، وہ غیر اللہ اس دن کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ پہلے کر سکتا تھا نہ اس دن کوئی کر سکے گا. چاہے کسی نے نبیوں ہی کو پکارا ہو، نبیوں ہی کو اپنا معبود بنایا ہو، نبی بھی کچھ فیصلہ نہیں کر سکیں گے. مثلا کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیا، تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ کسی نے عزیر علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیا، وہاں عزیر علیہ السلام کیا کر لیں گے؟ ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، نصر ہے، رام ہے، کرشن ہے، یہ ہے والے، جتنے لوگوں کی پوجا کی جاتی ہے، وہ کالی مورتی، گوری مورتی، سفید مورتی، یہ جتنی مورتیاں ورتیاں ہیں وہ، کوئی ستاروں کو پوج رہا، کوئی سورج کو پوج رہا، کوئی اجدے کو پوجتا ہے، کوئی سانپوں کو پوجتا ہے، کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی پانی کو پوجتا ہے، کیا کر لیں گے یہ سارے؟ کچھ بھی نہیں. والذین یدعون من دونہ، جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ سننے والے ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں. یہ وانذرہم یوم العاظفتی سے لے کے یہاں تک کی جو آیت ہے، اس میں کچھ باتیں ہیں تھوڑی سی توجہ طلب، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس کا مذاکرہ بعد میں کر لیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کل قیامت کے دن کا فکر نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا، کھڑے ہونے کا، ملاقات کا ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرما دے. اس لیے کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو، اور اس ڈر سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، تو ولی من خاف مقام ربہ جنتان، اس کو دو جنتیں ملیں گی. واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا بندہ، اور نفس کو خواہش سے روک دیا، تو جنت اس کا ٹھکانا ہے. اصل چیز یہی ہے کہ وہ ہمارے راز کے کھلنے کا دن ہے، وہ اپنے اعمال سے ملاقات کا دن ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا دن ہے، وہ سارے لوگوں کے ساتھ جمع ہو جانے کا دن ہے. وہ دن ہمارے ایک ایک عمل کا بدلہ دیا جائے گا. کل نفس بما کسبت، جو کچھ انسان نے کمایا ہے وہ اس کو بھگتنا پڑے گا، سزا تجویز اس کے سامنے آ جائے گی، جائزہ لیا جائے گا، اور اس جائزے کا جائزہ بھی سامنے آ جائے گا، نتیجہ جو بھی ہے وہ اس کا سامنے آ جائے گا. وہ ڈرنے کی چیز ہے. تو جتنا اس کو سوچتا ہے بندہ، اتنا زیادہ فکر پیدا ہوتی ہے، اور یہ فکر روح ہے دین پر چلنے کی. حق تعالی شانہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، خلوت اور جلوت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اندھیرے اور اجالے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، دن اور رات کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، جان اور مال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، اور آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، معافی چاہنے والے سے خوش ہوتے ہیں. اپنے پر اپنے کرم سے یا اللہ ہم تمام سے معافی کی درخواست کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہم تمام کو معاف فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے اعزہ و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے، کسی سے بھی حساب کتاب مت لیجیے. اے پروردگار سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیجیے، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے ہمیں بچا لیجیے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیجیے، شرمندہ ہونے سے بچا لیجیے. یا اللہ دنیا میں ایسا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ ان کے پاس پہنچ کر ان کو خوشی حاصل ہو، اور ہم سرخرو ہوں، اور ہمارے لیے مسرت کا موقع ہو. اے پروردگار کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، عافیت نصیب فرما دیجیے، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادت عطا فرما دیجیے، ہر قسم کا خیر اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائیے، ہر شر سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، دنیا کے اندر مولا ہر مکروہ اور نامناسب بات سے، ناپسندیدہ بات سے بچا لیجئے، ناپسندیدہ اعمال سے بچا لیجئے، ناپسندیدہ حالات سے بچا لیجئے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، فتنوں میں اور آزمائشوں میں ڈالے جانے سے بچا لیجئے۔ اے مولا کریم، ہم کسی آزمائش اور فتنے میں ڈالے جانے کے قابل نہیں، مولا اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں بچا لیجئے۔ بالخصوص اے مولا اس ملک کے مسلمانوں کو اے اللہ غیروں کی طرف سے کسی آزمائش میں مصیبت میں ڈالے جانے سے بچا لیجئے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو بھی اپنے کرم سے ختم فرما دیجئے۔ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، امت پر رحم فرما دیجئے، امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، اے اللہ ان کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے، ان کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے، اے اللہ ان کے خوف کو امن سے بدل دیجئے۔ اے اللہ اس ملک کے اندر بھی امن و امان نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ برادران ملک کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، ہمیں ہدایت سے سرفراز فرما دیجئے، اور برادران ملک کو ہدایت سے سرفراز فرما دیجئے۔ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما دیجئے، یقین صادق نصیب فرما دیجئے، دین پر استقامت نصیب فرمائیے، ہمت میں بلندی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہ ہو وہ صفت ہمیں نصیب فرما دیجئے، آپ کی بندگی میں اخلاص نصیب فرمائیے، بندگی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا دیجئے، بری عادتوں بری صحبتوں سے ان کو بچا دیجئے۔ اے کریم آقا جو محنتیں کوششیں ہو رہی ہیں ان میں اخلاص نصیب فرما دیجئے، اور اے اللہ دعوے سے حفاظت فرمائیے، اور اگر کوئی بدتمیزی سے بےہودگی سے غفلت میں ہم سے ایسا کلمہ سرزد ہو جائے تو اے اللہ اس کو معاف فرما دیجئے۔ اے مولا کریم ہمارے اعمال کو قبول فرما دیجئے، کوششوں کو قبول فرمائیے، اس میں آسانی پیدا فرما دیجئے، کام کرنے والوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے، دلوں میں جوڑ نصیب فرما دیجئے، نیتوں میں صحت نصیب فرما دیجئے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
السلام علیکم، یہاں عائشہ کی نماز انشاءاللہ 10:15 بجے ہوگی۔